ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی کا طریقہ سکھلانے کے لیے اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور تمام لوگوں کو اس بات کا پابند اور مکلف کیا کہ ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے بھی عہد و پیمان لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اتنا عظیم عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، تمام نبیوں سے لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس نبی آوے جو تمہاری اس کتاب اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف اور پابند بنایا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ تشریف لائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں. اس سے آپ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے. مشکات شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ توریت کا نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. یہ جب پڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ غصے کی وجہ سے بدلنے لگا. یہ چونکہ پڑھنے میں مشغول تھے، ان کو اندازہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی کیا کیفیت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیز دیکھ رہے تھے. انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ثقلت کا ثواکل ہو اما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رونے والیاں تجھے روئیں، یعنی تجھے موت آوے، دیکھتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے. جب یہ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اٹھا کر کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ غصے سے بدلا ہوا ہے. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا ونبیا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی ناراضگی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سے، اور ہم راضی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر. یہ جملہ بار بار پڑھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدیہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لَدَلَلْتُمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا والی صلات والسلام آ جائیں، نمودار ہو جائیں، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کر لو تو تم راہ راستہ سے بھٹک جاؤ گے. آگے فرماتے ہیں، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. دیکھیے یہ نصوص ہم کو کیا بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے اور بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اس پر تو ہم جان دے دیں ہمارے خوشی کے تو بھی کم ہے. اور پھر اس کا حق کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. مشکاتی میں ایک روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی دل کی چاہت بھی میری، میں جس شریعت کو لے کر کے آیا ہوں، جس دین کو لے کر کے آیا ہوں، اس کے مطابق ہو جائے. ہماری زندگی کی ہر ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے، چاہیے، یہی ہونا چاہیے. یہ تو امت کے لیے آسانی کر دی گئی کہ کچھ درجات قائم کیے، کچھ جگہوں، کچھ چیزوں میں ضروری قرار دیا، کچھ میں مستحب قرار دیا، کچھ میں اختیار دیا، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر چیز میں لازم اور فرض قرار دیا جاتا. لیکن یہ امت کی سہولت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کی سہولت کا بھی بڑا خیال رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشواری میں پڑ جائے. رمضان المبارک میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بخاری شریف کی روایت ہے، تو کچھ لوگوں نے دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس نماز میں شریک ہو گئے. چند ہی لوگ تھے، کسی کو تو معلوم تھا نہیں. صبح کو اس بات کا چرچا ہوا، جن کو یہ موقع ملا بڑا فخریہ انداز میں لوگوں سے کہتے ہیں، آج تو ہمارا کام بن گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کا موقع ملا. جن لوگوں کے سامنے یہ بات آئی دوسرے دن وہ بھی منتظر رہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو وہ بھی شریک ہو گئے. پھر اور چرچا ہوا، اور لوگوں کو پتا چلا، تیسرے دن اور لوگ شریک ہوئے، اور پھر چوتھے دن تو مسجد بھر گئی. چوتھے دن جب مسجد بھر گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے باہر نہیں نکلے. لوگ کھنکار رہے ہیں، کوئی چھوٹی کنکری لے کر دروازے کے اوپر مار رہا ہے، گویا اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم حاضر ہو چکے ہیں، آپ تشریف لائیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، ساری تمہاری حرکتیں میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دی جائے اور تم اس کا کو نبھا نہ سکو. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا زیادہ خیال تھا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا ہر چیز میں پورا اہتمام ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے ہیں. حدیث کا ذخیرہ ایسی روایات سے بھرا پڑا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اس کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر اس کے فوائد بھی خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے. آپ کی پہلا سوال تو یہ کہ آپ کی پیروی کس چیز میں ہونی چاہیے، تو اس کے متعلق بھی روایتوں سے بات صاف ہو جاتی ہے. قرآن نے تو کر ہی دیا صاف، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ تم سب کو اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانی ہے. وہ آپ کی ذات اور آپ کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے. آپ کوئی نیا کپڑا لاویں اور درزی کو کرتا سلانے کے لیے دیں اور آپ کا پہلے سے جو استعمال میں کرتا ہے وہ بھی ساتھ لے گئے اور کہا اس کے مطابق کرتا مجھے بنا دو. اس نے کہا کہ میں 200 روپے سلائی لوں گا, آپ کہیں 250 دوں گا, لیکن ایسا ہی بننا چاہیے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر اس نے خدا نخواستہ اس میں ذرا بھی اونچ نیچ کر دی, تھوڑا سا پھیر پھار کر دیا, تو آپ اس کو سینے کی اجرت سلائی تو کیا دیں گے, اپنے نئے کپڑے کی قیمت وصول کریں گے. ذرا سے فرق کو آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے, تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو, زندگی کے ہر شعبے کو, عقائد ہوں, عبادات ہوں, اخلاق ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, ہر چیز کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. شمائل کے اندر واقعہ موجود ہے, حضرت عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں, وہ چلے جا رہے تھے مدینہ کی گلی کے اندر, انہوں نے پیچھے سے آواز سنی, ارفع ازارک فإنه انقى وابقى, اپنی لونگی کو اونچا کر دو, اس میں تمہاری لونگی کی صفائی بھی ہے اور اس کا بقا یعنی دیر پا رہے گی, اس لیے کہ کپڑا اگر زمین کے ساتھ بسٹتا ہے تو میلا بھی ہو جائے گا اور پھٹ بھی جائے گا, گویا دونوں فائدے ہیں اس میں. انہوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. اب دیکھیے حضرات صحابہ کا جو مزاج تھا, وہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد کوئی دوسرا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ فرمایا تھا فإنه انقى وابقى, ازار لونگی کو اونچا کرنے کے لیے جو فائدہ آپ نے بتلایا, اس کے پیش نظر ان صحابی کو یہ خیال ہوا کہ شاید میری چادر کی حفاظت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں, یہ بات فرما رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ انہا بردت ملحا, کہ اللہ کے رسول یہ تک معمولی چتکبری چدریا ہے, یعنی اگر وہ پھٹ بھی گئی میلی بھی ہو گئی تو اس سے کوئی زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے. یہ جو انہوں نے عرض کیا نا, اس کی وجہ وہ غلط فہمی تھی حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے ان کو خیال آیا کہ شاید میری چادر کی حفاظت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اما لک فی اسوۃن, کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں ہے؟ یہ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونگی کو دیکھا کہ آدھی پنڈلی تک تھی, چنانچہ میں نے بھی اپنی لونگی اسی طرح کر لی. اب دیکھو یہ لونگی پہننے کا انداز طریقہ, اس میں بھی گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متنبہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس میں بھی میری پیروی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر چیز میں حضرات صحابہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لباس میں ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل اتارنے کو گویا اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, سب جانتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے. حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے, اور مکے والوں نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے مکہ مکرمہ میں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پہلے تو آپ کو پتا چلا کہ وہ مقابلے کے لیے آئیں گے, راستے میں آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ ایک دستہ جو ہے مقدمت الجیش کے طور پر حضرت خالد جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان کی ماتحتی میں یہ لوگ بھیج بھی چکے ہیں, تو ٹکراؤ کی نوبت نہ آوے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا, اور دوسرے راستے سے آپ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے. مقام حدیبیہ میں جب پہنچے ہیں آپ, تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی, آپ نے اس کو اٹھایا, اٹھی دو قدم چلی پھر بیٹھ گئی, اٹھایا لیکن اٹھتی نہیں ہے, تو اس پر صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے, خلعت القصوى خلعت القصوى, کہ یہ قصوہ جو ہے وہ تو اڑ گئی یعنی اٹھتی نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اڑی نہیں ہے بلکہ اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کے لشکر کو روکا تھا. اور پھر حضور نے فرمایا آج مکہ مکرمہ والے اور قریش مجھ سے جس بات پر بھی, جس میں حرم کے گویا تقدس اور ادب و احترام کا لحاظ ہوتا ہو, صلح کرنا چاہیں گے, میں ان کی بات مانوں گا. خیر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا, قبیلہ خزاع کے ایک آدمی, کہ مکہ والوں مکہ مکرمہ والوں سے قریش سے جا کر کے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرے کے لیے آئے ہیں, ہم کو آنے کا موقع دو. وہ بیچارہ وہاں پہنچا, اس کی بات تو کیا سنتے, جو ہے اس سے پہلے ہی اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا, ان کی بھی جان کے لالے پڑ گئے, بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پیغام لے کر کے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, فرمایا کہ تم جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ جانتے ہیں کہ قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ مجھے کیسی عداوت ہے, اور ان کو میرے ساتھ کیسی ہے, اور میرے قبیلے کے بھی زیادہ لوگ وہاں ہیں نہیں جو میری حمایت کریں, اس لیے آپ اگر حضرت عثمان کو اس کام کے لیے بھیجیں تو زیادہ مناسب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی یہ رائے اور مشورہ پسند آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان تم جاؤ, اسی بات کو لے کر کے کہ مکہ والوں سے یہ کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, اس کا ہمیں موقع دیا جائے, اور جو کمزور مسلمان ہیں ان کو بھی چپکے سے یہ بات پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کا آئندہ ان قریب خاتمہ کریں گے. خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے روانہ ہوئے حدیبیہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے, مکہ مکرمہ میں خبر پہنچ گئی, جاسوس تو لگے ہوئے تھے, موبائل کا زمانہ نہیں تھا, لیکن بہرحال اطلاع سب مکے والوں کو مل گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو امیہ بڑا طاقتور قبیلہ مکہ مکرمہ میں اور قریش میں سمجھا جاتا تھا, ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے ہی قبیلے کے ایک شخص کو ایک اہم کام لے کر کے اہم پیغام لے کر کے بھیجا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا, انہوں نے اس کو اپنی سعادت سمجھا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے. چنانچہ سب بنو امیہ کے لوگ ہتھیار سجا کر مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے, اور پھر حضرت عثمان سے انہوں نے کہا کہ اب تم پوری آزادی کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ وہ پیغام جس کو لے کر کے آئے ہو قریش کے سرداروں کو پہنچاؤ, تمہارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا. اس طرح یہ لوگ اب ان کو اپنے ساتھ پورا قافلہ جو آیا تھا پورا دستہ اپنے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہا ہے. اب یہ جو مکہ کی طرف جا رہے تھے ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی پر پڑی, دیکھا کہ وہ تو آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے, خاص کر کے جو اونچے طبقے کے لوگ سمجھے جاتے تھے, ان کا فیشن اور ان کا گویا لنگی پہننے کا طرز یہ ہوتا تھا کہ وہ گھسٹی ہوئی پہنتے تھے. اور جو آدمی ذرا اونچی پہنے, جیسے آج بھی کوئی اونچا پائجامہ پہنے تو اس کو لوگ نعوذ باللہ حقیر سمجھتے ہیں, وہ لوگ ایسے آدمی کو حقیر سمجھتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لنگی تو آدھی پنڈلی تک ہے. کہا عثمان تم تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس ایک پیغام لے کر کے جا رہے ہو, اور ان کے یہاں اس طرح لنگی پہننا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے, وہ تو اس کو ایسے آدمی کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. آپ ذرا اپنی لنگی کو نیچا کر لو. یہ اب دیکھو موقع کیسا تھا, یہ لوگ حمایت میں آئے ہوئے تھے. نعوذ باللہ ہمارے جیسا ہوتا تو حکمت مصلحت سوچ کر کے بھائی چلو یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں, ایک آدھ بات ان کی مان لی جائے تو کیا. لیکن نہیں, وہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا, اس کو کسی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے فوراً جواب میں کہا ہا کدا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لنگی پہننے کا انداز اسٹائل یہی ہے اور میں اس کو بدل سکتا نہیں. صاف جواب. یہ جذبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا, حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ عراق کے علاقے میں جو نیا نیا فتح ہوا تھا اور اس علاقے کے آپ کو گورنر اور امیر بھی بنایا گیا تھا, کھانا کھا رہے تھے اور وہاں مقامی لوگ مجوسی بڑے بڑے سردار جو ابھی تک ایمان لائے نہیں تھے وہ بھی موجود تھے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کے کا جو غلام رہا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا. کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر زمین پر گرا, آپ نے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. روایت کے الفاظ ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر وہ جو مجوسی سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے تھے, دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھ کر آپ کا جو غلام تھا اس نے کہا آقا یہ لوگ آپ نے یہ جو لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا اس کو آپس میں جو ہے بڑا سمجھتے ہوئے آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں. اتنا سارا کھانا برتن میں موجود ہے صاف شفاف, پھر اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. اس پر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ نے ہم کو ہدایت دی کہ کھانے کے دوران لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو. میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک عام مزاج, کوئی بھی صحابی بڑا چھوٹا ہر ایک کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے گویا بسے ہوئے تھے اور اسی میں اپنی فلاح بہبود اور اپنی کامیابی دنیا کی آخرت کی حضرات سمجھتے تھے. آج ہمارے ذہن بدل گئے, ہماری سوچ بدل گئی, ہمارے طریقے بدل گئے, نعوذ باللہ غیروں کے طریقوں کو ہم نے اختیار کر لیا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں بے شمار فوائد ہیں جو قرآن میں بھی بہت سے اللہ نے بتلائے ہیں اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے. قرآن پاک کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اتباع سنت کے دو بڑے فائدے بتلائے. اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو, اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. فتبعونی حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، فتبعونی، میری چال چلو، میری چال چلو، گویا میری پیروی کرو، کیا ہوگا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دو فائدے اللہ نے یہاں بتلائے، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے پھر باقی کیا رہ جاتا ہے، اس کے گویا سب کچھ مل گیا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبریل، میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے یعنی فرشتے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ثم یوزع له القبول فی الارض، آگے حضور فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالی کی طرف سے اپنے اس بندے کے لیے زمین کے اوپر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ارے اللہ تعالی کی تمام مخلوق اس کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے، گویا اللہ کی محبت کے نتیجے میں سب تمام مخلوق کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں تھے، دربار سجا ہوا، ایک باندی بھی وہاں کھڑی ہوئی، پنکھا جھیل رہی تھی، اچانک انہوں نے اعلان کیا، بھائی دربار میں جو کچھ بھی ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ کے وہ اس کا، قیمتی قیمتی چیزیں تھی۔ اس اعلان کو سن کر ایک بگدڑ سی مچ گئی اور لوگ قیمتی قیمتی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے، اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے دوڑ بھاگ کرنے لگے۔ وہ باندھی جو ہے اپنی جگہ پر کھڑی ہے، دھیرے سے اس نے اپنا ہاتھ محمود غزنوی کے کندھے پر رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ یہ سب دوڑ بھاگ کر رہے ہیں قیمتی چیزوں کے لینے کے لیے، تو نہیں جاتی؟ اس نے کہا، حضرت میں نے بھی تو اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھ دیا، آپ بھی تو اس دربار میں ہیں، آپ اگر مجھے مل گئے تو سب مل گیا، جسے ایک چیز سب کچھ میرے پاس، آپ کے پاس آپ سب کچھ آپ کا ہے، آپ مجھے مل گئے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت جسے مل گئی سب مل گیا، اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ کیا فرماتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کوئی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی میں بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ گویا یہ دو بڑے انعام ہیں جو سنت کی پیروی پر حاصل ہوتے ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں۔ اسی آیت کے متعلق حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جگہ جگہ پر جس انداز سے کیا ہے، اس کو پڑھ کر بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت اونچا ہے، پھر بھی گویا آپ کا تذکرہ اس انداز سے قرآن میں نظر نہیں آتا۔ کافر، میں نے جب اس آیت کے اوپر غور کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، تو میرا سارا اشکال دور ہو گیا کہ جس ذات کی نقل اتارنے سے اور جس کی پیروی کرنے سے سب اللہ کے محبوب بن جاتے ہوں، خود ان کے مقام محبوبیت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اللہ کے کیسے محبوب ہوں؟ ان کے نقل اتارنے سے، ان کی پیروی کرنے سے جب لوگ محبوب بن جاتے ہیں تو وہ خود اللہ کے کیسے محبوب ہوں گے؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں، جس کے اندر جتنا زیادہ اتباع سنت کا اہتمام ہوگا اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی محبوبیت ہوگی. گویا محبوبیت عند اللہ کے پرسنٹیج جو ہیں وہ اتباع سنت کے پرسنٹیج کے مطابق، جتنی زیادہ اتباع کریں گے اتنا وہ بندہ اللہ کا محبوب بنے گا. یہ دو انعام تو اس میں بتلائے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی بہت سارے انعامات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے. ایک حدیث جو ابھی میں نے پڑھی تھی خطبے کے بعد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ترمذی شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے مامون ہو گئے، یعنی کسی کو اس کی طرف سے تکلیف کا کوئی اندیشہ اور خطر، محفوظ نہیں مامون. میں کہا کرتا ہوں یا حضور نے محفوظ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، مامون کا. محفوظ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اس کو اس کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مامون کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ بھی نہ ہو. جیسے بعد مرتبہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں، بولتا بھائی ہمارا پڑوسی ہے، ذرا دعا کر دینا. بھائی کیا دعا کریں، کیا کوئی تکلیف نہیں؟ تکلیف تو آج تک کوئی پہنچا ہی نہیں، لیکن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کیا کر ڈالے. یہ جو ڈر اور سہم رہتا ہے، تو دیکھو یہ محفوظ تو ہے لیکن مامون نہیں ہے یہ آدمی. اور حضور فرماتے ہیں مامون مامون ہونا چاہیے، امین الناس بوائق، لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے مامون ہو، تو دخل الجنہ، وہ آدمی جنتی ہے. آپ کا یہ ارشاد سن کر مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر، ایسے لوگ آج کل تو بہت ہیں. ظاہر ہے صحابہ کی جماعت میں، ان کے طبقے میں ایسے لوگ نہ ہوں گے، زیادہ تو کب ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی قرونی بعدی، میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے لیے جن تین چیزوں کا کے متعلق ارشاد فرمایا، اس میں ایک ہے کیا، وعمل فی سنتی، سنت کے مطابق عمل کیا. گویا سنت کا پر عمل آدمی کو کہاں پہنچاتا ہے، جنت میں پہنچاتا ہے. بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات کے اندر موجود ہے، یا بنیا، حضور نے ان کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق غش یعنی بدخواہی، ایک تو ہوتا ہے نسحا، خیر خواہی، آدمی ہر ایک کی بھلائی چاہے، اور دوسرا ہے لوگوں کی برائی. بعض لوگ برائی تو کیا کرتے، دل ہی دل میں لوگوں کی برائی چاہتے ہیں، اس کو غش سے تعبیر کیا گیا، کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق بھی بدخواہی کا جذبہ نہ ہو. پر یہ بھی بہت اونچا کام ہے، ہمیں اپنے قلوب کو ہم اس طرح رکھنا چاہیے کہ کسی کے متعلق بھی ہم برا نہ چاہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ تم اگر اس طرح صبح اور شام کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق برائی کا جذبہ نہیں ہے، برائی نہیں چاہتے ہو، تو ایسا ضرور کرو. پھر آگے کیا فرمایا، آگے فرماتے ہیں، یا بنیا ان ذالک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گویا جنت کے اندر جائے گا اتنا ہی نہیں، بلکہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی. کس کی وجہ سے؟ سنت کی پیروی کی وجہ سے. حضور اسی کو بتلاتے ہیں. یہ گویا یہ تیسرا، یہ چوتھا فائدہ ہوا. اور ایک اور فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جو آدمی میری امت کے بگاڑ کے موقع پر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی لوگ اس سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، ایسے زمانے میں یہ آدمی حضور کے اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس پر عمل کا اہتمام کرے گا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا. شہید کا مقام بڑا اونچا ہے، شہادت کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں. گویا بار بار شہادت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس سے اونچا مقام نبوت اور رسالت کا عطا فرمایا تھا. تو بہرحال یہ اس آدمی کو جو ایسے زمانے میں کہ لوگ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہوں، اگر وہ عمل کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی، ان کی ملاقات کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے. دونوں بزرگوں میں گفتگو اور بات چیت ہو رہی تھی. دوران گفتگو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بتلایا کہ میں جس زمانے میں میزان و منشعب پڑھتا تھا، یعنی بالکل ابتدائی عربی کتابیں، اہل علم تو جانتے ہیں میزان و منشعب کیا ہے، عوام کو معلوم نہیں، شروع کیا. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ یوسف، قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں؟ قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر اس کو غور اور سوچے ہوئے کہ قطب کیا ہوتا ہے، اور سوچتا بھی کیا، ابھی تو طفل مکتب تھا، میں نے عرض کیا حضرت جی بتلا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو، اس سنت کو ویا جاری کرنے کے لیے وقت اور جگہ کی قید کے بغیر محنت کرنا، یہ قطب بننے کا طریقہ ہے. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ سنتوں کا احیاء، یعنی سنتیں جہاں ختم کی گئی ہیں ان پر عمل کا اہتمام نہ ہو رہا ہو، ایسے موقعوں پر سنت کے اوپر عمل کا اہتمام، یہ بڑی اونچی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. یہ ایک فائدہ ہوا سنت پر اتباع کا. ایک اور روایت ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اس کی دوزات کرنے میں وقت سے اوپر گزر جائے گا، 2 منٹ باقی ہیں، آپ حضرات اپنی مرضی سے کل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.